सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू कनाडा में मुकीम उर्दू की शायरा मोहतरमा जकिया गजल के साथ हमारा मुकालमा।
मैं गजलें और गीत लिखती हूँ ज्यादा, इसके अलावा मैं वाहिद खातून शायर हूँ जो दोहे लिख रही है पाकिस्तान में। तो मेरा दोहे का दीवान दोहा सागर के उनवान से, जिसमें तकरीबन 300 दोहे हैं, वो मंजर आम पर आने वाला है।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 169 की तशरी डॉक्टर सरफराज खान ने आजी कर रहे हैं।
इसमें 10 अशआर हैं और ये गजल गालिब ने 1847 में तहरीर की थी। आपके सामने पेश है गजल। कुछ यूं शुरू होती है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
कलाम शायर में जनाब पीरज़ादा कासिम का कलाम इन्हीं की आवाज में।
किया है हर तरह ऐलान अपने होने का,
किया है हर तरह
ऐलान अपने होने का, मगर मुझी में कोई कह रहा है मैं नहीं हूँ।
और आखिर में एक अफसाना रिजर्व सीट। इंतजार हुसैन के इस अफसाने को सुना रही हैं पुष्पा अग्निहोत्री।
तो कभी अपने ख्वाब कभी पुरखों के ख्वाब सुनाए और फारिग हुई। आज एक ख्वाब बयान कर रही हैं, अगले दिन अगला ख्वाब, पर एक ख्वाब पर आकर अटक गई। जैसे कोई स्टेशन है, खुली दौड़ते फिर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, गाड़ी आ गई है, गाड़ी आ रही है। मुसाफिरों में खलबली पड़ी हुई है, किसी ने बिस्तर सर पर उठा रखा है, कोई कुली के सर पर ट्रंक रखवा रहा है। अरे छुक छुक करती रेल आ गई, मुसाफिर उस पर टूट पड़े। मत पूछो कितनी मुश्किलों से धक्के खाती गिरती पड़ती मैं डिब्बे में घुसी हूँ, तो क्या देखूँ कि सामने खिड़की के बराबर सैयदानी भी बैठी है। हैरान कि सैयदानी भी की तो अब तक कब्र में हड्डियाँ भी सलामत नहीं होंगी, ये यहाँ पे कैसे आ गई।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर तवील दौरानिये के मुजाकरे अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं कनाडा में मुकीम एक शायरा मोहतरमा जकिया गजल के साथ एक गुफ्तगू से। मोहतरमा जकिया गजल शायरों की उस कबील से ताल्लुक रखती हैं जिसने अपना ताल्लुक उर्दू के क्लासिकी शुरा के साथ बड़ी साबित कदमी के साथ कायम रखा है। मुशायरों की दिलदादा हैं और इन मजालिस में शेर सुनाकर खुद भी लुत्फानंदोज होती हैं और सामईन से भी दाद पाती हैं। दुनिया के कई बड़े शहरों बल्कि यूं कहिए कि उर्दू के दयार गैर में कायम मराकज में जा चुकी हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा खलीजी रियासतों, शिमाली अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत गरज बहुत से शहरों के मुशायरों और अदबी नशस्तों में शिरकत की है। इनका एक इम्तियाज ये भी है कि इन्होंने कसरत से दोहे कहे हैं और इस सिन्फ में जनाब जमीलुद्दीन अली को ये अपना उस्ताद मानती हैं। सो इनसे गुफ्तगू भी हुई और इनसे हमने दोहे भी सुने। लीजिए समाअत फरमाइए मोहतरमा जकिया गजल से हमारी गुफ्तगू।
और जब मैंने 96 से दोबारा अपना शेरी सफ़र का आगाज़ किया तो माशाल्लाह मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हूँ। 4 साल से गुज़िश्ता 4 साल से अपने बच्चों की आला तालीम की वजह से कनाडा में हूँ और मैं वाहिद खातून शायर हूँ जिसे ऑस्ट्रेलिया से निशान उर्दू दिया गया। भारत से, मस्कत से, दुबई से اور امریکہ کی میں 22 ریاستوں میں 7 سال 8 سال باقاعدہ آتی رہی، پاکستان سے، یہاں سے نہیں، پاکستان سے باقاعدہ آتی رہی، علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کی چین پڑھنے کے لیے، حلقہ فکر و فن کی چین پڑھنے کے لیے. تو شعری سفر خاصا مضبوط رہا. اور میں غزلیں اور گیت لکھتی ہوں زیادہ، اس کے علاوہ میں واحد خاتون شاعرہ ہوں جو دوہے لکھ رہی ہے پاکستان میں. تو میرا دوہے کا دیوان دوہا ساگر کے عنوان سے، جس میں تقریباً 300 دوہے ہیں، وہ منظر عام پر آنے والا ہے. میری دو کتابیں آ چکی ہیں، لیکن زیادہ تر مجھے غزل کہنا پسند ہے.
تو یہ ایک بات عام طور پہ محسوس کی جاتی ہے کہ شمالی امریکہ میں بالخصوص جو شعری روایت ہے وہ مشاعرے کے ذریعے فروغ پائی، اور اس کے علاوہ لوگوں نے جو شاعری کی اس میں خاص یہ ملحوظ رکھا کہ یہ مشاعرے میں پڑھنا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں بھی یہی رہا؟
نہیں، میں میری ماشاء اللہ ہر غزل مشاعرے میں پاپولر ہوتی ہے. میں عشقیہ شاعری تو ذرا کم کرتی ہوں، میں نے حالات حاضرہ کو بہت پینٹ کیا اپنی شاعری میں، سماجی رویے ہیں اور سیاسی ایشوز ہیں، میں نے ان پر زیادہ تباہ آزمائی کی. اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اگر کسی عام انسان کے دل کی بات اپنے شعر میں کہہ رہی ہوں تو وہ لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہے. جیسے کہ میرا ایک شعر بہت لوگوں کو پسند آتا ہے جو میری شناخت بنا، کہ ملک بیچ دیتے ہو، بے ضمیر ہو اتنے، کیا تمہارے بچوں کا اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ تو میں، یا میں نے مانگی تھی اجالے کی فقط ایک کرن، تم سے یہ کس نے کہا آگ لگا دی جائے.
اچھا، آپ کا ایک مجموعہ جسے آپ نے ذکر کیا، بادل، گیت، ہوا اور میں،
جی
اس کے علاوہ اور بھی
جی میری تعبیریں، میری کتاب مکمل ہے، اور دوہے کا دیوان میرا اب آنے والا ہے انشاءاللہ. یہ بھی غزلیں، تعبیریں میں بھی میرا غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، گیت ہے، اور دوہے کے دیوان میں صرف دوہے ہیں میرے، 300 دوہے. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی میں واحد خاتون شاعرہ ہوں گی جن کا دوہے کا دیوان آ رہا ہے.
اچھا، یقیناً آپ نے جس دور میں کراچی میں اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا،
بڑا ٹف کمپٹیشن تھا،
بڑا بھرا پورا ایک ادبی گھرانہ تھا،
جی
بہت بڑے بڑے نام تھے،
جی جی جی،
اور
جی
وہ خاصی ادبی محفلیں تھیں، اور اس میں اپنا نام بنانا
بالکل
مشکل کام تھا
بہت.
تو اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ
بڑی مشکلات فیس کیے میں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں. بینگ ایک تو خاتون ہونے کے ناطے تو کرتے ہی ہیں لوگ مشکلات کو فیس، لیکن یہ کہ چونکہ میں بہت جلدی پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نکل گئی، تو یہ بات تھوڑی سی لمحہ فکریہ تھی بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن الحمدللہ بہت سے سینئرز نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے ٹوٹنے سے بچایا اور میری ہمت افزائی کرتے رہے، جس میں علی جی ہیں، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے بڑا ٹریول کیا اور میں نے بہت سیکھا ان سے، پیشنس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ینگ ہوتے ہیں تو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور انسان بلا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا ہے، تو میں نے بہت چیزیں اپنے سینئر شعرا سے سیکھیں، اور الحمدللہ آج اس مقام پہ ہوں کہ مجھے 19 ایوارڈ تو امریکہ اور بھارت سے سب ملا کے مل چکے ہیں، اس کے علاوہ مجھے حال ہی میں پاکستان سے اوورسیز کا نامینیشن میں میرا نام دیا گیا تھا، تو مجھے ونڈر وومن ایوارڈ 2013 ملا ہے، اور یہ میں واحد خاتون شاعرہ ہوں جس کے لیے، جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اور پاکستانی ہوں اور اوورسیز سے میرا نامینیشن گیا تھا.
تو کچھ نثر میں بھی لکھا؟
نثر لکھنے کی کوشش نہیں کی میں، ہمیں وہ ہر چیز کرنے کی کوشش نہیں کرتی، مجھے جس پہ کمانڈ نہ ہو میں وہ کوشش نہیں کرتی. ہاں، میرا یہ بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ناول لکھوں، تو میں نے کچھ ناول ایک شروع کیا ہے، دیکھیے میں اس کو مکمل بھی کر پاتی ہوں یا نہیں.
اچھا، اب آپ کراچی اور کراچی کے بعد اب یہاں کینیڈا میں آپ مقیم ہیں، تو اب یہ جو اردو کی جو نئی بستیاں بسی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہاں واقعی کچھ اردو پروان چڑھ رہی ہے؟
بہت کام کر رہے ہیں لوگ، یہ تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شمالی امریکہ میں لوگ بہت اردو کی خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ برائے نام کر رہے ہیں، کچھ واقعی دل سے بے لوس خدمت کر رہے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کے کہ بھائی لوگوں نے اپنی زبان کو نہیں بھولے، اپنی روایات، اپنی اقدار کو سنبھالا دیا ہوا ہے، اور یہ وجہ جو ہے بڑی خوش آئند ہے کہ آپ غیر ملک میں آ کر اپنی زبان کو پروان چڑھتا ہوا دیکھیں، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اور شمالی امریکہ میں واقعی بہت کام ہو رہا ہے، بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں، لوگ مشاعرے بھی کرتے ہیں، کتابوں کی رونمائیاں بھی کرتے ہیں، مذاکرے، اچھا کام ہو رہا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے کہ یہاں پہ بھی ہمیں اپنی نئی بستیوں میں بھی اپنی اردو پروان چڑھتی ہوئی مل رہی ہے.
اچھا پہلے ظاہر ہے کچھ 20 برس یا 10 برس پہلے تک بہت سے ادبی رسائل شائع ہوتے تھے پاکستان سے، ہندوستان سے، اب ان کی تعداد نسبتاً کم ہو گئی ہے اور کم مزید کم ہوتی جا رہی ہے، تو اب ابلاغ کی کیا صورت ہے آپ کے؟
بھائی مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شاعری کو لوگوں نے فیس بک تک محدود کر رکھا ہے،
جی،
یا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دوسروں کو شعر سنائے جاتے ہیں، یا فیس بک کے غزل لکھ کے اپنے لوگوں سے داد لے لی جاتی ہے، اس میں بھی گروپنگ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کے کچھ دوست آپ کو داد دیں گے، کچھ جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں تو فیس بک سے بہت دور ہوں، لیکن میں نے جو کچھ فیس بک کے بارے میں سنا کہ اب زیادہ تر شاعر جو ہیں وہ اپنا کلام فیس بک کے ذریعے پاپولر کرتے ہیں، فیس بک پہ اپنی غزلیں ڈالتے ہیں، اور داد دینے والے بھی ان جیسے ہی ہیں اور بھائی لکھنے والے کوئی سینئر شاعر آپ کو فیس بک پہ نظر نہیں آئے گا، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وقت گزاری کے لیے فیس بک پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں اور رسائل سے دور ہو رہے ہیں۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ رسالے میں چھپے کلام تو وہ ایک آپ کا ریکارڈ بھی بنتا ہے، اور ادبی رسالے پہلے بہت زیادہ چھپتے تھے کراچی میں۔ کراچی کا منظرنامہ خاصا کمزور ہو گیا ہے،
اچھا،
تو بڑا افسوس ہوتا ہے کراچی کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس میں پہلے سینئر شاعر بھی نہیں رہے کافی، اور وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے تھا۔
تو آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ ہوئی؟
اس کی وجہ دیکھیے، میں کوئی خاص اس کی وجہ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی اوور آل ایک برے دور سے گزر رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ اس میں مشاعروں میں اور ادبی پروگراموں میں کمی کی وجہ بھی ہو سکتا ہے یہ ماحول بنا ہو، چونکہ پہلے دیکھیے ہر سال کراچی میں 11-12 بہت بڑے پیمانے پہ مشاعرے ہوتے تھے ساکنان شہر قائد کے، اور بڑے دھوم دھام سے ہوتے تھے۔ اب گزشتہ برسوں سے وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں، اس طرح کم از کم لوگ ان ٹچ رہتے تھے، اب ذرا یہ مسائل بہت زیادہ آ گئے ہیں کہ کام کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کراچی میں جو حالات بہت خراب ہیں ان کی وجہ سے کچھ ادبی منظرنامے میں کمی آئی ہے، اور مشاعرے اور مذاکرے ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں اب۔
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ دنیا کے بہت سے شہروں میں آپ نے جا کے مشاعرے پڑھے، تو کیا تجربہ رہا آپ کا جب آپ پاکستان سے نکلیں اور پھر بیرون ملک گئیں اور پھر وہاں پہ جا کے آپ نے نئے سامعین اور نئے مزاج کے لوگوں کو دیکھا؟
شروع تو یقین کیجئے پہلے تو بہت ڈر لگا جب میرا پہلا وزٹ تھا۔ میں دبئی اور مسقط اور ابوظہبی وغیرہ تو جاتی رہتی تھی، دوحہ قطر بھی گئی، لیکن جب میں پہلی بار امریکہ آئی، میرا خیال ہے وہ برس تھا 99 کا یا 98 کا، سوری 97 یا 98 کا تھا۔ میں پہلی مرتبہ جب شکاگو آئی علی گڑھ المنائے کے مشاعرے میں، تو میں واقعی بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں یہاں کیسے سامعین ہوں گے، لیکن بھائی میں تو کہتی ہوں شعر سننے والے یہاں بہت اچھے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے باہر مشاعرے پڑھ کے کہ ایک تو وہ لوگ شعر کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے بھرپور داد دیتے ہیں، اور برے شعروں پہ داد بالکل نہیں دیتے۔ ہم نے یہ میں نے یہ بھی دیکھا، اٹ مینس کہ شعر فہم لوگ ہیں اور بہت ذوق و شوق سے مشاعروں میں آتے ہیں۔ اور میں نے دنیا میں تقریباً آسٹریلیا میں میں سڈنی، میلبرن، کینبرا، وہاں میں نے مشاعرے پڑھے۔ بھارت کی میں 11-12 ریاستوں میں مشاعرے پڑھے میں نے، جس میں آگرہ، بھوپال، دہلی، لکھنؤ، الہ آباد، کانپور، یہ سب شامل ہیں۔ اور اس امریکہ کی تقریباً 20-22 ریاستوں میں مشاعرے پڑھ چکی ہوں، تو سامعین بہت اچھے ہیں ہر جگہ کے، لیکن شمالی امریکہ کے سامعین کو میں یوں داد زیادہ دیتی ہوں کہ یہ لوگ ایک مختلف ماحول میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیے انڈیا کے سامعین تو اسی ماحول میں رہ رہے ہیں جو مورلس پاکستان کا ماحول ہے، یا ابوظہبی، دبئی، دوحہ، قطر، مسقط، یہاں بھی عموماً پاکستانی اردو بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن شمالی امریکہ میں ایک نئے ماحول اور نئے کلچر میں رہتے ہوئے اپنے ذوق و سماعت کو اتنا اچھا رکھنا اور اتنے اچھے مشاعرے ارینج کرنا، پھر داد دینا شاعروں کو، تو مشاعرے پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے شمالی امریکہ میں، بڑے اچھے سامعین ملتے ہیں، تجربہ تو بہت خوبصورت ہے یہ۔
یقیناً یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان سے نکل کر اب اردو جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان میں ظاہر ہے، وہاں تو خیر اردو پروان چڑھی، باقی جو یہ یورپ اور آسٹریلیا اور یہ مشرق وسطیٰ کے جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی اردو کے سمجھنے والے، اردو ادب کا شوق رکھنے والے۔ لیکن اب آپ کیا سمجھ رہی ہیں، آپ اب 4 سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں، جو اب نئی نسل ہے، آپ لوگ تو آئے تھے اردو کا ایک ورثہ لے کے، ایک اپنی ثقافت لے کے، تو اب یہ نئی نسل جو ہے کیا یہ آپ کا ساتھ دے سکے گی، یا آپ انہیں منتقل کر سکیں گی وہی چیزیں جو آپ کے پاس ہیں؟
کوشش تو سبھی کی ہوتی ہے, لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے گھر تک میں اردو میں بات نہیں کر رہے ہیں. تو پھر مستقبل تو تاریک نظر آتا ہے, لیکن جب تک یہ امیگرینٹس آتے رہیں گے کینیڈا میں, جب تک اردو زندہ رہے گی مجھے ایسا لگتا ہے. چونکہ ہمارے بعد بہت سارے لوگ آئے جو اردو سے نا واقف ہیں, بہت سے لوگ اچھا لکھنے والے ہیں, بہت سے لوگ اچھا پڑھنے والے ہیں, اچھا سننے والے ہیں, لیکن جو یہاں پروان چڑھے ہیں بچے, جو یہاں پیدا ہوئے ہیں یا بہت چھوٹی عمروں میں یہاں آ گئے ہیں, میری ان کے والدین سے ہمیشہ درخواست رہتی ہے کہ وہ اپنے, دیکھیے بچہ انگلش تو بول ہی لے گا, انگلش تو پڑھ ہی لے گا, چونکہ اس کو اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے, لیکن آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان مت کھونے دیجئے. آپ اپنے بچوں سے کم از کم اردو میں گھر میں بات کیا کریں, تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی زبان سے واقف رہیں. آپ دیکھیے شاعری تو کوئی, آپ کسی کو شاعر بنا نہیں سکتے, شاعر تو بورن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا پتہ کوئی بچہ شاعر بورن شاعر ہو, لیکن اگر وہ آپ اس کے ماں باپ اس سے اردو میں بات کریں گے تو اس کے لہجے کو اور اس کے خیالات کو تقویت ملے گی.
آخر میں ہم نے محترمہ زکیہ غزل سے فرمائش کی کہ وہ ہمیں اپنے کچھ دوہے بھی سنائیں.
جان سندیسا ساجن کا جو سد بد میں نے کھوئی, جان سندیسا ساجن کا جو سد بد میں نے کھوئی, رب جانے کب دن بیتا, میں کب جاگی کب سوئی, رب جانے کب دن بیتا, میں کب جاگی کب سوئی. ایک سمندر جس پر لاکھوں موجیں آنی جانی, ایک سمندر جس پر لاکھوں موجیں آنی جانی, جیون کو ہم تم کیا دیں گے, جیون آپ کہانی, جیون کو ہم تم کیا دیں گے, جیون آپ کہانی. دم بھر میں ہوئے سوکھے پتے کانٹے اور ببول, دم بھر میں ہوئے سوکھے پتے کانٹے اور ببول, ساجن جب تک آپ یہاں تھے کھلے رہے سب پھول, راہ بچھائے نین دوارے سرمئی ہو گئی شام, راہ بچھائے نین دوارے سرمئی ہو گئی شام, غم کے سوت سے چادر بن کر اوڑھی تیرے نام, غم کے سوت سے چادر بن کر اوڑھی تیرے نام. پہلے پہلے پیار کی ساجن پہلی تھی برسات, پہلے پہلے پیار کی ساجن پہلی تھی برسات, اوڑھ کے رکھی یاد تیری اور جاگ کے کاٹی رات, اوڑھ کے رکھی یاد تیری اور جاگ کے کاٹی رات.
روبرو, ابھی آپ نے کینیڈا میں مقیم ایک شاعرہ محترمہ زکیہ غزل کے ساتھ ہمارا تفصیلی انٹرویو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش صدا رنگ جاری ہے.
ہمارے کالنگ شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش برآواز رہے گی. हमसे बात कीजिए, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। याद रखिए, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात 972 किलोहर्ट्ज पर नशर होती हैं।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब पीरज़ादा कासिम का कलाम इन्हीं की आवाज़ में। इन्होंने वाशिंगटन में होने वाले एक मुशायरे में अपना ये कलाम सुनाया था।
ये मेरे लोग हैं, मेरी फजा है, मैं नहीं हूँ। अगर ये सब हैं तो किसने कहा है मैं नहीं हूँ। किया है हर तरह ऐलान अपने होने का, किया है हर तरह ऐलान अपने होने का, मगर मुझी में कोई कह रहा है मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ और ज़माना मुझसे बिछड़ के किसी भी सम चले, ज़माना मुझसे बिछड़ के किसी भी सम चले, हर एक सम मेरा नक्शे पा है मैं नहीं हूँ। हर एक समत मेरा नक्शे पा है मैं नहीं हूँ, और रहा हूँ लम्हे मौजूद में मगर यूँ है, रहा हूँ लम्हे मौजूद में मगर यूँ है कि वक्त सिर्फ मेरा आईना है मैं नहीं हूँ। कि वक्त सिर्फ मेरा आईना है मैं नहीं हूँ। कि वक्त सिर्फ मेरा आईना है मैं नहीं हूँ। और चेयर्स करता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे बेहद करीब थी दुनिया, जहाँ जहाँ मेरे बेहद करीब थी दुनिया, वहाँ वहाँ मुझे कहना पड़ा है मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जहाँ 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 मेरे बेहद करीब थी दुनिया, जहाँ जहाँ मेरे बेहद करीब थी दुनिया, वहाँ वहाँ मुझे कहना पड़ा है मैं नहीं हूँ। ये मेरे लोग हैं, मेरी फजा है, मैं नहीं हूँ। अगर ये सब हैं तो किसने कहा है मैं नहीं हूँ। और एक गज़ल के अशआर सुन लीजिए। याद क्या दस्ते हुनर है, याद क्या दस्ते हुनर है कि संवरता गया मैं, याद क्या दस्ते हुनर है कि संवरता गया मैं, उसको सोचा तो उसे याद ही करता गया मैं। याद क्या दस्ते हुनर है कि संवरता गया मैं, उसको सोचा तो उसे याद ही करता गया मैं। और शेर अर्ज करता हूँ कि इसको तहजीब जुनू कहिए, इसको तहजीब जुनू कहिए कि मुझसे पहले, इसको तहजीब जुनू कहिए कि मुझसे पहले जैसे बिखरे हैं सभी लोग बिखरता गया मैं, जैसे बिखरे हैं। इसको तहजीब जुनू कहिए कि मुझसे पहले जैसे बिखरे हैं सभी लोग बिखरता गया मैं। नक्श कितने थे कि मादूम हुए सिलसिलावार, और हर नक्श के पहलू से उभरता गया मैं, और हर नक्श के पहलू से उभरता गया मैं। और शेरस किया है कि एक तस्वीर बनाई थी मुकम्मल ना हुई, एक ही रंग लहू रंग था भरता गया मैं, भरता गया मैं। एक ही रंग लहू, एक तस्वीर बनाई थी मुकम्मल ना हुई, एक ही रंग लहू रंग था भरता गया मैं। हर्फ़े इकरार ही कहता रहा बेखौफी से, यानी इनकार के आशोप से डरता गया मैं, यानी इनकार के आशोप से डरता गया मैं, यानी इनकार के आशोप से डरता गया मैं। और दामने वक्त से 100 हरफे सताइश भी चुने, दामने वक्त से 100 हरफे सताइश भी चुने, और इल्ज़ाम सभी वक्त पे धरता गया मैं, और इल्ज़ाम सभी वक्त पे धरता गया मैं। अपने अंदर के तला तुमने रखा है आबाद, अपने अंदर के तला तुमने रखा है आबाद, खुद ही इकरार किया खुद ही मुकरता गया मैं। अब मुझ में हर लम्हा फुजू तर हुआ अंदोहे जमाल, मुझ में हर लम्हा फुजू तर हुआ अंदोहे जमाल, और तस्वीर के मानंद संवरता गया मैं। हर नफस बढ़ता गया उसकी तमन्ना का खरोश, ہر نفس بڑھتا گیا، اس کی تمنا کا خروش لمحہ لمحہ اسی وحشت میں نکھرتا گیا میں، لمحہ لمحہ اسی وحشت میں نکھرتا گیا میں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، زندگی کوئے ملامت ہے کوئی کیا ٹھہرے، زندگی کوئے ملامت ہے کوئی کیا ٹھہرے، اپنی ہی وضع کا میں ہوں سو ٹھہرتا گیا میں، اپنی ہی وضع کا میں ہوں سو ٹھہرتا گیا میں۔
کلام شاعر بزبان شاعر جناب پیرزادہ قاسم نے اپنا کلام پیش کیا، اور اب چلتے ہیں اپنے مستقل سلسلے کی طرف، یعنی تفہیم غالب۔ آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 169 کی تشریح کر رہے ہیں۔
اس میں 10 اشعار ہیں، اور یہ غزل غالب نے 1847 میں تحریر کی تھی۔ آپ کے سامنے پیش ہے غزل، کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ایٹ ایوری اٹرنس یو سے واٹ آر یو، یو یور سیلف سے واٹ از دس اسٹائل آف اسپیچ۔ اس میں غالب نے ایک ایسا انداز استعمال کیا ہے جو ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ میں جو بات بھی کرتا ہوں ہر ایک بات پہ، اچھا یہاں معنی صرف بات نہیں ہے، بلکہ کبھی ہم بات کو استعمال کرتے ہیں کسی چیز سے، کسی بات کی چیز یا کسی اور عمل سے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں یا کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے۔ اب یہ ایک انداز ہے کہنے کا کہ تم ہو کون۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے سیدھا انداز کے محبوب پوچھتا ہے کہ آپ ہیں کون، یا یہ آپ کی کیا مجال، آپ ہیں کون جو ایسی گفتگو کریں۔ تو پھر دوسرے مصر میں کہتے ہیں تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میری ہر بات پہ تم مجھے جھڑک دیتے ہو اور پامال کر دیتے ہو۔ پھر کہتے ہیں نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ نیدر ان فلیم دس کوکیٹری نار ان لائٹنگ دس گریس، Someone tell me, what is this quick-tempered, mischievous one? اب وہ انہوں نے پہلے مصرے میں شعلے کو جب انہوں نے مقابلہ کیا محبوب سے تو کہتے ہیں شعلے میں گرمی تو بہت ہے لیکن وہ ادا نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ شوخ تند خو کیا ہے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال کیا انہوں نے کیا ہے، اس سے مراد سوالیہ نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے کیا بات ہے، کہنے کہ کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ بتانا مشکل ہے کیونکہ اس کی ادا میں جو گرمی ہے اس کو شعلے کا حصہ نہیں بنا سکتی، نہ بجلی میں وہ گرمی شوخی آ سکتی ہے، تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ چیز ہے کیا آخر۔ وہ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگر نہ خوف بدآموز یہ ادو کیا ہے۔ دیر از دس جیلسی دیٹ ہی کنورسز ود یو، Otherwise, what fear there is of the enemy's bad teachings. شعر تو رشک یا حسد کا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے۔ پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ مجھے صرف رشک ہے کہ وہ جو رقیب ہے وہ تم سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن مجھے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ وہ۔ اب ڈر کے اس بات کا دو چیزیں ہی ممکن ہیں یہاں پر۔ کچھ شارحین نے صرف اس کو ایک ہی طرف لے گئے ہیں کہ وہ رقیب ہے، وہ میری برائی کر کے تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ختم کر دے گا۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پہلے جگہ ہے اگر تبھی تو ختم ہوگی، لیکن ایک اور بات یہاں ہو سکتی ہے جو ممکن ہے کہ وہ رقیب محبوب کو آمادہ کر لے ان باتوں پر جس میں ہمگیری بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو فکر اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رقیب تمہیں خراب کر دے، لیکن کہنا ہی جا رہے ہیں کہ ہمیں صرف رشک ہے، خوف نہیں ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ The robe is sticking onto the body with blood. Now what need does our neck opening have for darning؟ بہت مشہور اور میرا پسندیدہ شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ غالب نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ خون کہاں سے آیا، یہ جو روب ہے یہ کیوں اسٹک کر رہا ہے، لیکن اگر داستان سنیں تو وہ یہی ہے کہ بچوں نے اتنے پتھر مارے جسم پہ کہ اب سارا بدن لہو لہان ہو گیا ہے اور کپڑے جو ہیں وہ چپک گئے ہیں جسم سے۔ دیکھیے اس میں گہرائی کہاں آتی ہے کہ پہلی اس حالت ہونے سے پہلے مجھے فکر یہ تھی کہ میرا گریبان چاک تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، ہنستے تھے میری حالت غیر پر، اور مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ میں کس طرح سے اس گریبان کو سی لوں، یا ان وجوہات جس کی وجہ سے یہ گریبان چاک ہوا ہے ان سے الگ ہٹ جاؤں۔ لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ سارے جسم پہ خون ہی خون ہیں، اور اب وہ فکر جاتی رہی کہ گریبان جو ہے وہ چاک ہے، گہرائی اس شعر میں اور گہرائی کہاں سے آتی ہے، یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ بھی بن سکتی ہے کہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہم بہت فکر کرنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بڑی مصیبت آن پڑتی ہے تو چھوٹی مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اس میں اتنی گہرائی سے انہوں نے انسان کی ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کیا ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح سے بدلتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر کرو جو ہے، کل کو اور بھی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کروئے دیتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، وے دا باڈی ہیز برن دا ہارٹ ٹو ول ہیو برن، اف یو ناؤ ریک دا ایشز دس از ہارڈلی اے سرچ۔ بڑا دلچسپ ہے کہ محبوب جو ہیں، ظاہر عاشق جل گیا، اس کی راکھ ہو گئی، راکھ ہو گیا وہ، اب محبوب اس میں کرید رہا ہے۔ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا انہوں نے یہاں پہ، جو اس میں کریدنے کے معنی وہ یہ ہیں کہ اگر آپ مٹی میں کوئی دیکھیں کیا چیز رہ گئی ہے تو اس طرح سے کچھ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ محبوب کو خواہش تھی دل چرانے کی، تو اس کو پہلے تو وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جسم تو جل گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل بھی جل گیا ہوگا، ہوگا، اب تم دل کی تلاش کیا کر رہے ہو؟ طنز بھی اس کے اوپر ہے کہ اگر تمہیں دل چاہیے تھا تو پہلے تلاش کرتے، پہلے مانگتے مجھ سے۔ لیکن غالب نے جب گفتگو کرتے ہیں، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی اس کے اندر گنجائش چھوڑ دی ہے کہ نہیں، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جل گیا ہوگا، کریدتے ہو تم اب راگ جستجو کیا ہے، تمہیں کس بات کی جستجو ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا کچھ علم ہے کہ دل ابھی موجود ہے؟ یہ ہے اس شعر کی تھوڑی سی گرائی، رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، وی آر ناٹ کنوینس آف اٹس رننگ اینڈ کورسنگ تھرو دا وینس، وین اٹ ڈڈ ناٹ ڈرپ فرام دا آئی اٹ سیلف دین اٹ از ناٹ بلر ایٹ آل۔ مشہور شعر ہے غالب کا، کچھ دیوان میں اس کو یوں بھی لکھا گیا، رگوں میں دوڑتے پھرنے، صحیح جو ہے دیوان اس میں پھرتے ہیں، پھرنے اور پھرتے میں بڑا فرق ہے، بات بہت صاف ہے، خون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رگوں میں دوڑے، تو کہنے وہ کیا بات ہوئی، بات تو اس وقت ہے کہ جب آنکھوں سے ٹپکے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ عام عشق، اس کی جو مصیبتیں جن پہ پڑتی ہیں ان کو سہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات وہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک پہنچے کہ جب لہو جو ہے وہ آنکھ سے ٹپکے اور اس کو بھی آپ سہ لیں، تب بات بنتی ہے۔ لہو آنکھ سے ٹپکنا جو ہے وہ ایک محاورہ بھی ہے مشکلات کا، کہنے کے جب تک مشکلات کا سامنا نہ ہو تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو لہو جو ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کے اور مصرف جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادہ گلفام میں مشک بو کیا ہے، دا تھنگ فار وچ پیراڈائز وڈ بی پریشس ٹو اس بیسائز روز کلرڈ مسک سینٹڈ وائن، واٹ از اٹ؟ بالکل صاف بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہی ایک ہمیں جستجو ہے بہشت میں جانے کی، کہ وہاں ہمیں شراب ملے گی۔ اب یہاں پر بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ اس لیے ہو جاتی ہے کہ غالب کو شراب یہاں بھی ملتی تھی، تو اب آپ دیکھیے وہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، جو انہوں نے اکثر میں دیوان میں کیا ہے، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہم وہاں جائیں گے، وہ تو ہمیں یہاں بھی دستیاب ہے، ہمیں اب کیوں جستجو ہوگی بہشت کی۔ غالب کا ایسے مذاق کا بڑا اچھا نمونہ ہے، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ ہو قدح ہو کوزہ ہو سبو کیا ہے، آئی وڈ ڈرنک وائن اف آئی وڈ سی ایون اے فیو کیسکس، وٹ از دس گلاس فلاگن کپ اینڈ فلاسک۔ شرابی کہنے گے کہ یہ صرف گلاس اور شیشہ دکھا کے اور کپ دکھا کے مجھ میں خواہش نہیں ہوتی پینے کی، ہاں اگر میں دو تین گھڑے دیکھ لوں شراب کے اور یہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں شراب کافی ہے تب لطف آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ مجھ میں اتنا ظرف ہے پینے کا کہ جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ شراب میسر ہے تو پھر بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. یہ کلام عارفانہ بھی ہو سکتا ہے. خدا کی طرف ذکر ہے کہ مجھے وہ دکھاؤ جلوہ, شیشہ اور جلوہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں نا ان سے میری جستجو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. The strength for speech didn't remain even if it would exist. With what hope would you say what is your longing. اب اس میں دو شرطیں ہو سکتی ہیں. دوسرے مصرے میں جب پوچھتے ہیں کہ تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ امید جب تھی تو اور طاقت بھی تھی تو ہمت نہ تھی کہ اس کا اظہار کرتے, اور جب طاقت گفتار چلی گئی تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو شاید ہم اپنے حال کو دل کے حال کو بیان کر سکتے. لیکن پھر وہ شک میں مبتلا کرتے ہیں کہ کس امید پہ کہیے, کہنے کہ اس کا نہ کبھی اثر ہوا تو کس طرح سے میں اس کو ادا کر سکتا ہوں. لیکن جب بات ہوتی ہے امید پہ, امید جو ہو سکتی ہے وہ طاقت گفتار کی بھی ہو سکتی ہے اور امید اس بات کی بھی ہو سکتی ہے کہ گفتار کا جو اثر ہوگا وہ بھی مجھے پتا ہے کہ کیا ہوگا. اس طرح سے غالب نے دو معنی جو ہیں وہ اپنے دوسرے مصرے میں پیش کر دیے. پھر کہتے ہیں ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہی ہیز بیکم دا کنگز کمپینین, ہی گوز اراؤنڈ گیونگ ہم سیلف ایئرس, ادر وائز وٹ ڈگنیٹی ڈز غالب ہیو ان دا سٹی. بظاہر یہ مدح کا شعر ہے, بات صاف ہے کہ غالب جو ہے وہ بادشاہ کے قریب آ گئے ہیں, اب چونکہ وہ لوگوں کے اس بات کا علم ہو گیا ہے تو وہ اترا رہے ہیں اس بات پہ. پھر دوسرے میں کہتے ہیں وہ اس کے علاوہ کہنے گے غالب کی آبرو کوئی نہیں تھی, شاہ سے قربت جو تھی اسی نے آبرو دی. لیکن یہ بھی ذرا سوچیں اس کو کہ غالب اگر اتنا آسان شعر لکھ دیتے تو وہ غالب نہ ہوتے. کہتے ہیں ہوا ہے شاہ کا مصاحب, ایک جملہ یہ ہوا ہوگا, پھرے ہے اتراتا. اب اترانے والی بات جو ہے وہ بڑی اہم اس لیے ہے کہ غالب کو لیے ایک عام لوگوں کے سامنے اترانا, انہوں نے اکثر اپنے دیوان میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اشعار کے مطلب جو سمجھتا ہے اسی کے لیے وہ اشعار لکھتے ہیں, یہ زیب نہیں دیتا ان کو کہ وہ اترائیں. تو اس سے یہ کہتے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غالب کی آبرو جو ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے صرف کہ وہ شاہ کا مصاحب ہے, وہ اترا رہا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ بیان کریں آپ سے ایک سوال بھی کر سکتے ہیں.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 169 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
آخر میں جناب انتظار حسین کا افسانہ ریزرو سیٹ سنا رہی ہیں پشپا اگنی ہوتری. یہ افسانہ انہوں نے واشنگٹن کی ایک ادبی محفل میں پڑھ کر سنایا تھا. پشپا جی ایک عرصے تک وائس آف امریکہ کی ہندی سروس سے متعلق رہیں, کون مشق براڈ کاسٹر ہیں. افسانے کی ڈرامائی ادائیگی سے آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا. لیجیے سماعت فرمائیے انتظار حسین کا افسانہ ریزرو سیٹ.
ارے میری تو عقل حیران ہے, جب خواب دیکھوں مرتے ہی مرتے جانے کن کن قبروں سے نکل کے آ جاوے ہیں. اب یہی دیکھو رات میں کتنا سوئی ہوں گی, رات گئے تک کروٹیں بدلتی رہی, آنکھ ہی نہیں لگی, فجر کی اذان ہوئی ہے تب کہیں جا کے آنکھ لگی ہے. ہیلو, کیا دیکھوں کہ احمدی بوا, ارے میں تو انہیں بھول ہی گئی تھی. لوگ منو مہی تلے جا سوئے, کس کس کو آدمی یاد رکھے. میں حیران کہ احمدی بوا کہاں سے آ گئی اور جیسے پھر سے جوان ہو گئی ہوں. جیسے ٹھسے سے بیٹھی تھی, پان دان سامنے کھلا رکھا تھا, ہاتھ میں سروتا, کٹر کٹر چھالیا کاٹ کتر رہی تھی. میں پوچھنے لگی کہ اے احمدی بوا, ہیلو, زبان کھولی تھی کہ ایک بی بی آن دھمکی, میں تو اسے پہچانی نہیں. پھر بیبیاں ہی بیبیاں, سر سے پاؤں تک سفید. بس پٹ سے میری آنکھ کھل گئی, بڑی بو چپ ہو گئی, پھر بڑبڑانے لگی, اللہ جانے مجھے اتنے مردے کیوں دکھائی دے ہیں. ویسے تو مجھے کچھ نہیں کہتے، میرا کیا لے جاتے ہیں، کچھ دے کے ہی جامے ہیں۔ پچھلی جمعرات کی تو بات ہے، کیا دیکھوں جیسے ممن پھوپھا آئے ہیں، مجھے کچھ دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں ممن پھوپھا اتنا میں کیا کروں گی، کہہ رہے ہیں کہ بچے کھائیں گے۔ ہیلو، اور میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک دن کی بات تھوڑی تھی، بڑی بو روزانہ کوئی نہ کوئی خواب سنا دیتی۔ تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنے خواب دیکھتی ہیں، اور جو خواب دیکھتی اس میں انہیں مردے ہی نظر آتے۔ اس پر وہ خود بھی حیران تھی کہ مردے ان سے کیوں اتنے مانوس ہیں۔ دور نزدیک کے کتنے پرکھے ان کے خوابوں میں آئے، اور جو آیا کچھ نہ کچھ دے کر گیا۔ ہمیں تو ان کے خوابوں سے ہی پتہ چلا کہ ہمارے کون کون سے پرکھے تھے، کب کب دنیا سے گئے، اور کہاں کہاں دفن ہیں۔ ایسے بھی تھے جو کالے کوسوں جا کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پر بڑی بو جانے خواب میں کیا پھونکتی تھی کہ کالے کوسوں سونے والے بھی کسی نہ کسی گھڑی ان کے خواب میں ضرور آتے تھے۔ اور کیا دیکھوں کہ جیسے میرے خال سسرے آئے ہیں۔ ارے وہ تو فرنگی کی اردل میں رنگون چلے گئے تھے۔ ہم نے تو اپنے خال سس کو ہمیشہ اکیلا ہی دیکھا، بس مہینے کے مہینے منی آرڈر آ جاوے تھا، وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ میں حیران کی، یہ تو رنگون میں تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے، بہو اچھی ہو، لو دیکھو میں تمہارے لیے رنگون سے کیا لایا ہوں۔ پوٹلی سے کچھ نکالنے لگے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اکثر یہی ہوتا تھا کہ ٹھیک اس گھڑی جب انہیں کچھ ملنے لگتا تھا تو ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ہر خواب کے بعد وہ کتنی خوش نظر آتی تھی۔ ہاں ایک خواب پر فکر مند ہوئی۔ ارے رات کو میں نے تو پریشان خواب دیکھا کہ میں دہل گئی، جیسے کوئی گھر ہے، یہ گھر تو نہیں تھا، پتہ نہیں کون سا گھر تھا، عجیب طرح کا تھا، یہ بڑا کمرہ جیسے چوپال ہو، بیچ میں چارپائی پہ کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ میں کہوں یا اللہ یہ کون سو رہا ہے؟ اگلے کمرے میں گئی تو کیا دیکھوں کہ سامنے سے ننی بو آ رہی ہیں، اصغری چل میرے ساتھ، میں تجھے لینے آئی ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی تیزی سے چلی کہ کیا بتاؤں، آگے جیسے اندھیری گلی، میری تو جان نکل گئی۔ میں نے زبردستی ہاتھ چھڑایا، چھوڑو مجھے نہیں جاتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ہاتھ چھڑا کے بھاگی، آگے گھپ اندھیرا، ہیلو، اور میری آنکھ کھل گئی۔ بڑی بو گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ فکر کے لہجے میں بولی کہ اللہ جانے کیسا خواب تھا۔ میں نے فوراً اسے امام زمانہ کے سپرد کیا۔ پریشان خواب کو تو میں فوراً امام زمانہ کے سپرد کروں ہوں۔ رکی، پھر سوچتے ہوئے بولی، اب کوئی تعبیر بتانے والا بھی تو نہیں ہے۔ بڑے ابا، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ایسی تعبیر بتاتے تھے کہ ایک ایک بات ٹھیک نکلتی تھی۔ لو کب کا خواب یاد آ گیا، جیسے میری گود میں کیلا ڈال دیا، لمبا کیلا، ہری چھال کا۔ میں حیران ہو کر کہہ رہی ہوں کہ یہ کیلا مجھے کون دے گیا۔ میں نے اگلے دن بڑے ابا کو یہ خواب سنایا۔ بولے کہ بس اس خواب کا کسی سے ذکر مت کرنا، اللہ نے چاہا تو تیرے گھر بیٹا ہوگا۔ ان روزوں میں دنوں سے تھی، آٹھواں مہینہ لگا تھا۔ ہیلو، اگلے مہینے مرتضیٰ پیدا ہو گیا۔ بڑی بو کو اگلے پچھلے خواب بھی تو بہت یاد تھے۔ جس روز نیا خواب سنانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اس روز پرانے خوابوں کا بستہ کھولتی اور کئی خواب سنا ڈالتی۔ پر وہ دوسروں کے خواب ہوتے تھے، کوئی بڑے ابا کا، کوئی پھوپھی اما کا، کوئی منجلی خالہ کا۔ تو کبھی اپنے خواب، کبھی پرکھوں کے خواب سنائے اور فارغ ہوئی۔ آج ایک خواب بیان کر رہی ہیں، اگلے دن اگلا خواب۔ پر ایک خواب پر آ کر اٹک گئی، جیسے کوئی اسٹیشن ہے، کھلی دوڑتے پھر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، گاڑی آ گئی ہے، گاڑی آ رہی ہے۔ مسافروں میں کھلبلی پڑی ہوئی ہے، کسی نے بستر سر پر اٹھا رکھا ہے، کوئی کلی کے سر پر ٹرنک رکھوا رہا ہے۔ ارو چھک چھک کرتی ریل آ گئی، مسافر اس پر ٹوٹ پڑے۔ مت پوچھو کتنی مشکلوں سے دھکے کھاتی گرتی پڑتی میں ڈبے میں گھسی ہوں، تو کیا دیکھوں کہ سامنے کھڑکی کے برابر سیدانی بھی بیٹھی ہیں۔ میں حیران کہ سیدانی بی کی تو اب تک قبر میں ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہوں گی، کہ یہاں پہ کیسے آ گئی۔ پھر کیا دیکھوں، ان کے ساتھ سٹی ہوئی وہ سارے زمانے کی حرافہ بلو بیٹھی ہے، جیسے بڑے بڑے دیدوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، آوارہ کہے گی۔ جس گھر میں قدم رکھا، میاں بی بی میں جوتم پیجار کرا دی، جیتی رہتی تو پتہ نہیں کتنی طلاقیں دلواتی۔ سیدانی بی نے مجھے اشارہ کیا، میں ان کے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ بخت مارا بابو آن دھمکا، کہا کہ ٹکٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا لے دیکھ لے۔ ٹکٹ دیکھ کے کہنے لگا کہ اماں یہاں تو تمہاری کوئی سیٹ ریزرو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اے بیٹے نہیں ہے تو کر دے, برابر میں خالی جگہ پڑی ہوئی ہے اسی پہ بیٹھ جاؤں گی. بولا یہ سیٹ تو دوسرے کے نام ریزرو ہے. ارے بیٹا تو کیا میں کھڑے کھڑے سفر کروں گی؟ یہ بولا کہ اما جی اس گاڑی میں اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے, تم اتر جاؤ. میں اتر کے کہاں جاؤں؟ اما پیچھے گاڑی آ رہی ہے, اس میں بہت جگہ ہے, اس میں بیٹھ جانا. میں نے لاکھ منتیں کی, دہائیاں دی, اس کمبخت نے ایک نہ سنی, مجھے گاڑی سے اتار دیا اور میرے سامنے سے وہ گاڑی چھک چھک کرتی چلی گئی, اٹا اٹ بھری ہوئی. اب میں نے جو نظر ڈالی تو سب مردے. میں حیران, پھر زور سے سیٹی بجی, میرے تو کان پھٹ گئے اور ریل تو جیسے چھو ہو گئی. پھر بڑی وہ چپ ہو گئی, پھر بڑبڑائیں کہ اللہ جانے اس خواب کا مطلب کیا ہے. پھر چپ ہو گئی اور جیسے گہری سوچ میں ڈوب گئی. پھر بولی جیسے انہوں نے خواب کا مطلب پا لیا ہو, میں جانوں یہ غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ اصغری تیرا وقت آ گیا, اب تو تیار ہو جا. مجھے کیا تیار ہونا ہے, میں تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوں. پھر جیسے اس خواب نے بڑی بو کو گھیر لیا, روز ہی کسی نہ کسی بہانے انہیں یہ خواب یاد آ جاتا. میں جانوں میرا وقت آ گیا ہے, بس کسی روز بلاوا آ جائے گا. ارے بلانے والے کی طرف سے اشارہ تو ہو ہی گیا ہے, بلاوا اب آیا کہ جب آیا. ارے آ بھی چکے, میں تو خود تیار بیٹھی ہوں. نہیں بڑی بو, ابھی آپ نہیں جا رہی, ابھی آپ کو بہت جینا ہے. میں اتنا تو جی لی, اب مجھے کیا قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں. پھر ان پر رقت طاری ہو گئی, نہیں اب میں نہیں رکوں گی, بلانے والے مجھے شوق سے بلا لے. اس کے بعد سے بڑی بو نے کتنی شدت سے دوسرے خواب کا انتظار کیا. ان کا خیال تھا کہ بس آج کل میں انہیں خواب دکھائی دے گا اور وہ ریل گاڑی جس کی ریل بابو نے خبر دی تھی چھپ چھپ کرتی آئے گی. بڑبڑانے لگی, پتا نہیں کیوں دیر ہو رہی ہے, ارے میں تو سامان باندھے بیٹھی ہوں, گاڑی آئی اور میں گئی. مگر عجب ہوا, کہاں روز انہیں کوئی نہ کوئی خواب دکھائی دے جاتا تھا اور کہاں اب سرے سے کوئی خواب ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا. اس سے ان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی. کبھی کبھی ان پر پچھتاوا طاری ہو جاتا کہ ارے مجھے سے چوک ہو گئی, میں زبردستی وہیں سیدانی بھی سے سٹ کر بیٹھ جاتی, وہ میرا کیا کر لیتا, کیا مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھاتا یا دھکے دے کر باہر دھکیلتا. اور سیدانی بھی کی بے مروتی دیکھو, مٹر مٹر دیکھتی رہی, کچھ بولی نہیں. ارے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی تو مجھے سہارا مل جاتا, پھر موئے بابو کو میں ایسا دھتا بتاتی کہ یاد کرتا. ارے کسی کو کیا کہوں, میری مت ماری گئی تھی. بڑی بو اچھا ہی ہوا, ایک بزرگ کا سایہ سروں پہ ہے, وہ بھی اٹھ جاتا تو ہم کیا کرتے. گاڑی بڑی بو کے تصور میں ایسی بسی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ہی چرچا کرتی تھی. اسی میں وہ بیمار پڑ گئی. بیمار تو وہ پہلے بھی کئی بار ہو چکی تھی, لیکن اب کے یہ لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ بیمار پڑی ہیں. بیمار پڑتے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب میں نہیں جیوں گی, دوا دارو پہ خاک ڈالو, مرتضیٰ کو بلاؤ, اس کی صورت دیکھے بنا کیسے چلی جاؤں, اور پھر آخر اسے مجھے قبر میں بھی تو اتارنا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا کہ بڑی بو مرنے پر تلی بیٹھی ہیں, سدھارنے کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے, اور اب بہانہ انہیں مل گیا تھا. تو اب ہمیں بھی یہ گمان ہونے لگا کہ بڑی بو کا آخری وقت آ گیا ہے, واقعی مرتضیٰ ماموں کو اطلاع دینی چاہیے. تو بڑی بو نے جس مایوسی کے لہجے میں اپنے آخری وقت کا چرچا کیا, ان سے آ کر صورت دکھا جانے کی منت کی, اسی لہجے میں ان کے ہی الفاظ میں ان کی طرف سے مرتضیٰ ماموں کو ہم نے خط لکھ دیا کہ میرے لال میری آنکھیں بند ہونے لگی ہیں, مگر حسرت یہ ہے کہ بیٹے پوتے کو ایک نظر دیکھ کر دنیا سے جاؤں. سو میرے لال دروازے پر میری آنکھیں لگی ہیں, جب تک نہیں آؤ گے تن سے جان بے شک نکل جائے, آنکھ بند نہیں ہوگی. اس کے بعد بڑی بو کی آنکھیں واقعی دروازے پر لگ گئیں. جس گاڑی کے آنے کا انہیں انتظار تھا وہ تو کہیں پس منظر میں چلی گئی. اب وہ بے چینی سے بیٹے کی راہ تک رہی تھی, ایک انتظار کی جگہ دوسرے انتظار نے لے لی تھی. اور کس بے چینی سے انہوں نے مرتضیٰ ماموں کو انتظار کیا, پتا نہیں کب آئے گا. ارے میں نے اسی گھڑی کے لیے تو اس سے کہا تھا کہ بیٹا کالے کوسوں سے کیسے آؤ گے, ادھر تبادلہ کرا لو, میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جانے کس گھڑی بلاوا آ جاوے, وقت پہ تم کیسے پہنچو گے. خیر مرتضیٰ ماموں بڑی بو کے حساب سے کتنی دیر سے پہنچے ہوں, پھر بھی وقت سے پہلے پہنچ گئے, بلکہ بہت دیر پہلے. بڑی بو کو تو بیٹے اور پوتے کو دیکھ کر نئی زندگی مل گئی, ایسے اٹھ کے بیٹھ گئی جیسے کبھی بیماری نہیں پڑی تھی. مرتضیٰ ماموں ارتضا کو بھی ساتھ لائے تھے, اب وہ ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا تھا, یہاں تھا تو گلیوں میں خاک اڑاتا پھرتا تھا, اس وقت اس کی عمر کیا تھی، ایک اسے غلیل کا چسکا لگ گیا تھا۔ بڑی بو اسے روکتی ٹوکتی رہتی تھی کہ ارے بیٹا کیوں پرندوں کے پیچھے پڑا ہے، خدا بری گھڑی سے بچائے، پرندے بھی سب طرح کے ہوتے ہیں، انہیں چھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پر ارتضا کہاں سنتا تھا، آنکھیں اور کان دونوں غلیل کے تابے تھے۔ مگر اب وہ بڑا ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ کیا قد نکالا تھا اور طبیعت میں کتنی گمبھیرتا آ گئی تھی۔ اب اس کا سارا دھیان اپنی پڑھائی پر تھا، بی اے پاس کر کے اب ایم اے میں قدم رکھا تھا۔ بڑی بو نے اس کی جی بھر کے بلائیں لی، بیٹے سے کہا، مرتضیٰ بیٹے ارتضا کی عمر شیطان کے کان بہرے، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کے لیے لڑکی تلاش کرو۔ شادی؟ مرتضیٰ ماموں نے بے فکری سے کہا، ارے اسے اپنی تعلیم تو پوری کر لینے دو۔ تختہ بوئی، تعلیم تو شیطان کی آنت ہو گئی ہے، ختمی ہونے میں نہیں آتی، یہ نہ ہو کہ تعلیم پورے ہوتے ہوتے سب اچھی لڑکیاں نکل جاویں، پھر کیا کرو گے؟ ارے ہمیں کیا کرنا ہے، جو کرے گا اللہ کرے گا۔ اللہ تو کرے گا، مگر بندے کو اپنی طرف سے سوچنا سمجھنا چاہیے، اور بیٹے کچھ میرا بھی تو خیال کرو، میری حسرت ہے کہ پوتے کا سہرا دیکھ کے دنیا سے جاؤں۔ یہ بات سن کر ہم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ بڑی بو نے کسی کے بنا کہے سنے خود ہی اپنی زندگی کی میعاد میں مناسب اضافہ کر لیا ہے۔ بی اے ایم میں کیا ہوتے ہیں یہ تو بڑی بو کو پتا نہیں تھا، وہ تو یہ دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ باپ نے بیٹے کی دینی تعلیم پر بھی دھیان دیا ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر کتنی تسلی ہوئی کہ ارتضا مسئلے مسائل سے واقف ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، شاید یہاں آ کر اسے زیادہ ہی پابندی سے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ صبح کی نماز وہ باقاعدہ مسجد میں جا کر پڑھتا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے اصولوں کے مطابق صبح کی اذان سے پہلے اٹھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہاں سے باپ بیٹے کی روانگی کا دن تھا، مرتضیٰ ماموں کی چھٹی اب ختم ہو رہی تھی اور بڑی بو بھی اللہ کے فضل سے اس سے صحتیاب ہو چکی تھی، بلکہ انہوں نے تو اب دوا کھانے بھی چھوڑ دی تھی۔ کہنے لگی، کمبخت یہ کڑوی کسیلی ڈاکٹری دوائیں میرے حلق سے نہیں اٹھتی، بس اب میں اچھی ہوں، ہو گئے بہت چونچلے، کب تک پالنے میں جھولوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چلنا پھرنا شروع کر دیا، پھر پہلے کی طرح چہکنے مہکنے لگی، اور اپنے کتنے دنوں سے انہیں کوئی خواب بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ پچھلے خواب بھی اب کہاں یاد آتے تھے، مردے بھی تو خوابوں کے ہی ساتھ آتے تھے، تو وہ بھی اب فراموش ہو گئے۔ اس سمجھو کہ مردے ان کی خیالی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اب ایک نئی زندگی انہیں للچا رہی تھی اور پوتے کے سیرے کا تصور ان کے یہاں بندھا ہوا تھا۔ بس اسی میں ودائی کا دن آ گیا۔ اس صبح اذان سے پہلے اٹھ گیا، لپک چھپک مسجد کی طرف دوڑا، بڑی بو بھی تڑکے ہی اٹھ بیٹھتی تھی، صبح کی نماز اب پھر انہوں نے وقت پر پڑھنی شروع کر دی تھی۔ بڑی بو ابھی جا نماز پڑھی تھی کہ محلے میں شور پڑ گیا، انہوں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، الہی خیر یہ کیسا شور ہے، مگر خیر کہاں تھی، مسجد میں ابھی صف کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ مستنڈے منہ پہ ٹھاٹے باندھے کلاش نکوف تانے اندر گھس آئے اور نمازیوں کو بھون ڈالا، کتنے تو سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھا سکے، مار پیچھے پکار پڑی، لوگ مسجد کی طرف دوڑ پڑے، محلے والے ارتضا کو اٹھا کر گھر لائے، خون سے لت پت، فوراً ڈاکٹر کے لیے آدمی دوڑائے گئے، مگر ادھر وقت آ چکا تھا، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ بڑی بو نے سینے پر دھتڑ مار مار کر اپنا آپا دھن ڈالا، اپنے آپ کو کوسا کہ کیوں انہوں نے ارتضا کو ساتھ لانے کے لیے لکھا تھا، پھر دہشت گردوں کو کوسنے لگی کہ ان کلموں کو ڈھائی گھڑی کی موت آئے، کیسے راقی تھے کہ خدا کے گھر کا بھی پاس نہ کیا، ارے کمبخت تو تم کیسے مسلمان تھے، بچے کو نماز ختم کر لینے دیتے، اور پھر بلک بلک کر بین شروع کر دیے۔ روتے روتے اچانک انہیں اپنا گاڑی والا خواب یاد آ گیا اور وہ حیران رہ گئیں، ہائے اللہ، اس وقت تو میری سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا ریل بابو کیا کہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماں جی یہ سیٹ تمہاری نہیں ہے، دوسرے کے نام پہ ریزرو ہے۔ اسی گھڑی کوئی آیا اور اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی لڑکا سا تھا، مگر میں اپنی مصیبت میں تھی، میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ کون ہے، آئے مجھ کال کھاتی کو کیا خبر تھی، دیکھتی تو صحیح جو آ کے بیٹھا ہے وہ ہے کون۔ اور بڑی بو نے سینہ پیٹ پیٹ کے پھر رونا شروع کر دیا کہ ہائے میں رہ گئی، وہی چلا گیا۔
ریزرو سیٹ، جناب انتظار حسین کا افسانہ پشپا اگنی ہوتری سنا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔